نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اس معمولات کی پابندی رہے یہاں سے گھر جانے کے بعد بھی ذکر کا پورا اہتمام رہے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ طے کر لیجئے کہ یہ کرنا ہے اور پھر اس کے لیے وقت مقرر کر لیجئے دنیا بھر کے دوسرے درجنوں کام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے لیے وقت مقرر ہے 8 بجے آفس 12 بجے لنچ 1 بجے پھر آفس 4 بجے چھٹی گھر آ کر کے چائے اس کے بعد شاور سب ٹائم فکس تو دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہم نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں وقت اگر مقرر نہیں کر سکتے تو ہمیں پیدا کرنے والے کو یاد کرنے کے لیے اور ذکر جو ہے وہ لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اس میں لذت تو ہوتی ہے لیکن نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مزہ بہت آتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو قریب کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو دل میں اتارنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے محبوب کو یاد کرتا ہے آدمی تو مزہ آئے کہ نہ آئے یاد کرے ذکر پورا کرے مزہ آئے کہ نہ آئے کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر میں لذت تو ہوگی جب آپ اللہ اللہ کریں گے تو لذت کیوں نہیں آئے گی لیکن کبھی کبھی آپ محسوس کریں گے کہ بالکل لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے یہ کیوں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نام کو میرے لیے لے رہا ہے یا مزے کے لیے لے رہا ہے تو میرے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے بندے بنو جی کے بندے نہیں اللہ کا ذکر کرو اللہ کے لیے مزے کے لیے نہیں تو کرتے رہنا ہے مزہ آئے یا نہ آئے بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ذکر میں لطف بہت آتا ہے مزہ بہت آتا ہے تو ترقی ہو رہی ہے اور لطف نہیں آتا تو ترقی نہیں ہوتی اب جب ترقی نہیں ہو رہی تو کرے کیوں بھائی دنیا کا کوئی آدمی بھی نہیں کرے گا جب ترقی نہیں ہے تو کیوں کرے پروگرس نہیں ہے تو کیوں کرے تو شیطان یہ ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ لذت نہ آئے دھیان نہ رہے دل نہ لگے تو ترقی نہیں ہو رہی ہے یہ آپ کو کس نے کہا یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھا خود ہی بنا لی بات بھائی کسی ماہر کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ میں ایسا سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ لذت نہیں ہے مزہ نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو میری ترقی نہیں ہو رہی ہے کیا یہ میرا سوچنا صحیح ہے شیخ اسی لیے تو ہوتا ہے اب روک دیا ذکر بقول حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خود ہی مریض اور خود ہی طبیب ترقی ہوتی ہے کام کرنے سے لذت سے نہیں ترقی ہوتی ہے کام کرنے سے لذت سے نہیں ایک شخص یہاں سے کراچی جا رہا ہے اور وہ کلب کلاس میں فرسٹ کلاس میں سیٹ کو بکنگ کرا کے بیٹھ گیا دوسرا بیچارہ غریب آدمی اسے اکانومی میں جگہ ملی اور بدقسمتی سے جس دن فلائٹ تھی اسی دن نزلہ زکام بھی ہو گیا بخار چڑھ گیا لیکن جو کام کرنا تھا وہ اس نے کیا ٹکٹ بکنگ کرائی وقت پر ایئرپورٹ پہنچا چیک ان کرایا لاؤنج میں پہنچا اور ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا اور پھر نکلا نہیں باہر بیٹھ گیا جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کیا और वो जो फर्स्ट क्लास वाला था उसने भी जो काम करना चाहिए था वो किया, एयरपोर्ट पे गया, चेक इन कराया, लाउंज में चला गया और एरोप्लेन में बैठ गया। वो जो फर्स्ट क्लास वाला है उसे बड़ा मजा आ रहा है सफर में, चारों तरफ से खिदमतें हो रही है, सीट भी बहुत अच्छी है, आराम से लेटा है, पड़ा है, मजा आ रहा है उसे। और वो बेचारा परेशान और तंग है, न खाना अच्छा लग रहा है, न सीट उसकी अच्छी है, बदन में दर्द है, टूट रहा है। एक को मजा आ रहा है, एक को मजा नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही रफ्तार से जा रहे हैं कि नहीं कराची की तरफ। ऐसा तो नहीं ना कि वो फर्स्ट क्लास वाला कराची पहले पहुंचेगा और इकोनॉमी वाला बाद में, दोनों एक साथ उतरेंगे कराची में। क्यों? मजा आए ना आए, दोनों ने काम किया जो काम करना चाहिए था कराची पहुंचने के लिए। भाई मिसाल से अब समझ में आ गया? हाँ, मामूलात को छोड़ो मत, मामूलात को छोड़ो मत। अब ये दोनों कराची पहुंचे हैं अपने शेख को मिलने के लिए, एक मिसाल, ये अपने वालिद को मिलने के लिए, तो दोनों को देखकर खुश होंगे वालिद साहिब। लेकिन जब सफर की कारगुजारी सुनेगा बाप, तो किससे ज्यादा दिल खुश होगा? वो फर्स्ट क्लास वाले से या इकोनॉमी वाले से? इकोनॉमी वाले से, कि मेरा बेटा मेरी खातिर इतनी कुर्बानी करके आया। तो जो मजे ले लेकर जिक्र कर रहा था उससे भी अल्लाह खुश होगा, लेकिन जिसे मजा नहीं आ रहा था फिर भी कर रहा था उससे अल्लाह ज्यादा खुश होगा, कि मेरे बंदे को मजा नहीं आ रहा था फिर भी मुझ तक पहुंचने के लिए मशक्कत वाला सफर करके आया है। अल्लाह ताला शानू हमें समझ आता फरमाए। बहुत से लोगों को नमाज में ध्यान नहीं आता, वसावी इधर उधर के आने शुरू हो जाते हैं तो मायूसी के शिकार हो जाते हैं कि ईमान हमारा लो हो गया और कुछ नहीं है, इतनी सारी मेहनत। यही तो शैतान चाहता है कि आपका जहन बनाए कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर ये नतीजा है तो ये मेहनत क्यों करें। यही तो शैतान चाहता है। ऐसे मौके पर शेख होता है तो फायदा होता है, इसलिए कि शेख समझता है कि ये लो जा रहा है या हाई, वो उसके मुताबिक रहनुमाई कर देता है आपकी और हिम्मत टूटने नहीं देता, हिम्मत टूटने नहीं देता शेख, इसलिए कि वो वाकिफ होता है इस राह से। तो मामूलात की पाबंदी करो, एक बात तो ये अर्ज करना चाहता। दूसरी बात ये है कि एतिकाफ में जब पहले दिन आते हैं 21वें रोजे को, बहुत जज्बा होता है, 22वें को भी वो जज्बा कुछ ना कुछ रहता है, 23 को भी रहता है, 24 से फिर वो डाउन होता है, 24 को भी जज्बा कम, 25 को भी कम, 26 को भी कम, और फिर 27 के बारे में चूंकि मशहूर है कि शबे कदर है तो फिर जज्बा आ जाता है। तो हम 24वें रोजे में पहुंच गए हैं, तो मैं आपको तंबीह कर रहा हूं कि अपने वक्त को जाया ना करें, और ग्राफ जो है वो नीचे नहीं जाना चाहिए, सीधा ऐसे ऊपर ही चलते रहना चाहिए। तो आज भी बराबर ख्याल रखो आमाल का, कल भी ख्याल रखो, परसों भी ख्याल रखो, और 27वीं शब को फिर अक्सर मस्जिद में कुरान भी खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं जब लेस्टर मुंतकिल हुआ मस्जिद नूर में, तो हमारे इंडो पाक और बांग्लादेश वालों के यहां तो अगर ऐसा कहें कि कुरान खत्म होगा 29 को तो पहाड़ टूट पड़ता है। और मेरी उस वक्त जवानी भी थी और मैं तो यहीं बड़ा हुआ हूं ना, तो मेरे तो मस्जिद नूर के अंदर सब बुजुर्ग हैं, सबके सामने में बड़ा हुआ हूं। लेकिन हमने इसीलिए कहा कि भाई 29 को अब कुरान खत्म हुआ करेगा पूरे लेस्टर में, बल्कि अक्सर इंग्लैंड के अंदर 27 को होती थी, अब तो तकरीबन पूरे लेस्टर वाले 29 पर आ गए। मुझे तो ज्यादा तफसील मालूम नहीं लेकिन ऐसा लगता है। तो 29 को हमने, तो उसके पीछे हिकमत यही थी कि इंसानी फितरत है कि एक मकसद की तरफ जब वो चलता है तो टोज पर रहता है। तो मैंने कहा 27 को कुरान खत्म हो जाता है तो वो हवा निकल जाती है, और 29 तक इसमें आदमी बेदार रहता है कि नहीं अभी तो खत्म कुरान बाकी है, अभी तो हमारा खत्म कुरान बाकी है। तरावी में भी बहुत जौक शौक से, 27 को भी बहुत बड़ा मजमा होता था इसलिए कि शबे कदर समझते हैं लोग, और 29 को भी बहुत बड़ा मजमा होता था। तो 27 تک بھی برابر اپنے آپ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے اور 29 تک بھی, اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں 30واں دن بھی دے دے تاکہ ایک اور دن رحمت لینے کا ہمیں مل جائے. تو آخر تک 30 دن تک, اور جب 30 دن ختم ہو جائے تو وہ رات جو ہے عید الفطر کی وہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہے, اللہ انعام تقسیم کرتے ہیں, میرے بندوں نے کام کیا اب انعام تقسیم کرو. ہم بھی عیدی دیتے ہیں نا بچوں کو, تو اللہ ہمیں عیدی, وہ رات بھی حفاظت سے رکھنے کی. اور آج کل تو بہت آسان, 1:30 بجے تک میں وہ رات ختم ہو جائے گی. اور آپ حضرات میں سے جو حضرات یہاں لیلۃ الجائزہ میں بھی رہنا چاہتے ہیں یہاں رہیں, دوسرے دن عید کے دن بھی کھانا بھی کھلائیں گے, آپ ہمارے مہمان ہیں. جس کو رہنا ہو رہے, اور جس کو جانا ہو جائے, اور تو گھر میں بچوں کا, بیویوں کا, ماں باپ کا, ان کا بھی حق ہے جس کو جانا ہو جائے. لیکن یہاں سے جیسے ہی آپ روانہ ہو مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, تو گھر پہنچتے پہنچتے تو صبح ہو جائے گی, یعنی 1:30 بج جائیں گے لندن والے. تو جاتے جاتے ذکر کرتے کرتے جائیں, اللہ کو یاد کرتے کرتے جائیں, لیلۃ الجائزہ بھی ہو جائے گی آپ کی, گھر پہنچ بھی جائیں گے. ضائع مت کرو ان مواقع کو. اور پھر جیسے ہی عید ہو جاتی ہے شیطان چھوٹ جائے گا, تو ٹارگٹ پہلے کس کو بنائے گا؟ جنہوں نے کچھ کیا کرایا ہوگا ان کے پیچھے پڑ جائے گا. تو خیال رہے کہ گناہ بالکل نہ ہو. ابھی جیسی زندگی ہے انشاءاللہ ویسی ہی رہے گی بعد میں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے, رمضان کی مغفرتوں کی خوشیاں اللہ نصیب کرے, جہنم سے خلاصی کی خوشیاں نصیب کرے, اور جب موت ہو, موت ایک بہت بڑے نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں, ان کا جب انتقال کا وقت آیا تو اللہ تعالی شانہ نے سارے پردے ہٹا لیے اور جنت کے 8 دروازے سامنے کھلے تھے. جنت کے 8 دروازے کھلے, اب روح نکلنے والی. لیکن اس اللہ کے بندے نے کیا کیا, یوں منہ پھیر لیا جنت سے, جنت سے منہ پھیر لیا, اور یہ کہا لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو. ہم تو پوری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا اور آپ کا محبت کا تعلق ہے, پوری زندگی ہم یہی سمجھتے رہے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں, آپ ہمارے محبوب ہیں, اور جب ملاقات کا وقت آئے تو آپ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں, آپ ہمیں جنت دکھا رہے ہیں. اگر آپ کی نظر میں ہماری محبت کا اتنا ہی مقام ہے اور اتنی ہی حیثیت ہے کہ آپ ہمیں اپنی جنت دکھا رہے ہیں, تو میں نے تو میری عمر ضائع کر دی, میرے سجدے, میرے رکوع, میرا ذکر سب ضائع ہو گیا. ہم تو آپ کو چاہ رہے ہیں, جنت کو لے کر کیا کریں گے ہم؟ چہرہ پھیر لیا جنت, روٹھ گئے کہ یہ اس کے لیے کیا تھا ہم نے, سب زندگی ہماری ضائع ہو گئی. یعنی سوچو تو صحیح, کیسے لوگ ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے. اب اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہم ہماری عبادتوں کے باوجود موازنہ کرے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں, زیرو. اللہ تعالیٰ شاہ نے پردے بند کر دیے کہ یہ تو مجھے چاہ رہا ہے. پھر جب روح نکلی ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا دیا ہوگا اللہ نے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اس موت کے وقت بھی ایسی خوشی نصیب کرے, ایسی خوشی نصیب کرے. اور جنت میں جانے کے بعد حضرت بشر حافی رحمہ, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھے جنت کا جوڑا پہنایا اپنے سامنے کھڑا کر کے, احمد کو بلاؤ. کہا کہ جنت کا جوڑا لاؤ, فرشتوں کو کہا جنت کا جوڑا پہنایا. اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے سونے کی جوتیاں لاؤ, مجھے سونے کی جوتیاں پہنائی, بہت میرا اکرام ہوا. کہا کیوں؟ تو کہا قرآن کی میں نے خدمت کی تھی, اس لیے خلق قرآن کے مسئلے میں بہت صعوبتیں جھیلی, کا قرآن کی خدمت. اللہ نے فرمایا کہ احمد یہ سب کچھ تجھے ملا قرآن کی خدمت کے سلے میں. تو خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ذرا بشر حافی کے بارے میں بھی تو بچاؤ, بتاؤ ان کا کیا حل ہے. بشر حافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ننگے پیر چلتے تھے, ہمیشہ جوتے نہیں پہنتے تھے, اور ننگے پیر اس لیے چلتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی زمین پر جوتیوں کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, اور اللہ کو معلوم تھا کہ میرا یہ بندہ میرے ادب میں, کہ میری زمین سمجھ کر میری زمین کا احترام کر رہا, یہ جوتے نہیں پہنتا. تو جس جگہ سے ان کو گزرنا ہوگا, فبروری میں کہاں سے گزریں گے, جنوری میں کہاں سے گزریں گے, مارچ میں کہاں سے گزریں گے, اللہ کو تو پتا ہے نا. تو اللہ تعالی شانہ ان رستوں پر جہاں سے وہ گزرنے والے ہوتے ہیں ناپاکی نہیں آنے دیتے تھے. مثال کے طور پر ایک جانور اگر پیشاب کرے گا تو اسے پاک ہونے میں 48 گھنٹے ہوں گے, تو اس راستے کے اوپر 48 گھنٹے پہلے سے جانور پیشاب کرنا بند کر دیتے تھے. تو ان کو پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں کرنا پڑتا تھا. بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ بشر حافی رحمہ اللہ تعالی. ان کی بہن کے بارے میں کسی نے کچھ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچائی کہ ایک عورت ہے جو ایسا کرتی ہے تقوی کی بات. تو کہا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو کہا بشر حافی کی بہن ہے. تو امام احمد نے فرمایا کہ یہ تقوی تو اسی خاندان میں ہو سکتا ہے, بشر حافی. تو پتا تھا, تو جاننا چاہتے تھے کہ ان کو کیا ملا. کہا بشر حافی کا کیا حال ہے؟ تو امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھائی بشر حافی کی تو بات ہی مت کرو تم لوگ, میں ابھی ابھی ان کو چھوڑ کے آ رہا ہوں, اللہ تعالی شانہ نے اپنے عرش کے سامنے ان کے لیے دسترخوان بچھوایا اور ان کی خاص مہمانی کی, ان کو بلوایا اور اس دسترخوان پہ بٹھایا اور اس پہ کھانے چنے گئے, اور اللہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اے بشر تو کھا, اس لیے کہ دنیا میں میری خاطر بھوکا رہتا تھا. اے بشر تو پی, اس لیے کہ میری خاطر تو پینوں کو چھوڑتا تھا. زنا کی لذت, شراب کی لذت, فلموں کی لذت, میوزک کی لذت, اس کی خاطر اس لذت کو ہم قربان کر رہے ہیں؟ یہ عقل مندی ہے کہ ناجائز لذتوں کی خاطر ایسی لذت کو قربان کریں ہم. اس لذت کی خاطر ان ناجائز قربانوں کو, ناجائز خواہشوں کو قربان کرو. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں. حض گناہ میں, گناہ کی لذت میں, جب گناہ تو کر چکا, گناہ کر چکا پھر کچھ نہیں. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. تھوڑی سی دیر کا مزہ پھر کچھ نہیں. حض گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو خود دنیا میں بھی اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے گناہ سے فارغ ہو جانے کے بعد, کہ یار یہ میں نے کیوں کیا, کاش کہ نہ کرتا, یہ میں نے کیوں کیا, کاش کہ نہ کرتا, کیا فائدہ مجھے ہوا. وہ اپنے آپ کو گندا اور فلتھی محسوس کرتا ہے. اور قبر میں جانے کے بعد جب عذاب دیکھے گا, آخرت کا منظر سامنے آئے گا, تو اس وقت کیا کہے گا؟ تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا. تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم سمجھتے تھے کہ ہم عیش میں رہ رہے ہیں, وہ عیش نہیں, وہ تو غفلت تھی. تھی فقط غفلت ہی غفلت, عیش کا دن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. ہم دنیا میں رہتے ہوئے بعض چیزوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں, اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہ مجھے تو یہ کرنا ہی ہے. اب ماں منع کر رہی ہے اس کو بھی ناراض کر رہے ہیں, باپ منع کر رہا ہے اس کو بھی ناراض کر رہے ہیں, نہ میں کروں گا یہ. نہ باپ کی مانتا ہے, نہ ماں کی مانتا ہے, نہ چچا کی، نہ ماموں کی، نہ دوستوں کی، کسی کے نہیں، نہیں میں کر کے، حالانکہ اس میں کچھ سب سوچ رہے ہیں کہ ہے گیا اس میں، لیکن شیطان اور نفس نے اسے کھلونا بنا لیا ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. جو مرنے والا ہو، جس کی روح نکلنے والی ہو، جس کے پاس ملک الموت آنے والے ہو، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا رہو. ارے دنیا میں سب سے اونچا رہے نہ رہے، آخرت میں سب سے اونچا رہے، اس کی فکر کر. جو مرنے والا ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ اللہ کے نافرمان کی روح جب نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت آپ کس شکل میں آتے ہیں، مجھے ذرا دکھلاؤ. تو پیغمبر کی روحانی قوت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس شکل میں مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. کہا نہیں، پھر بھی تو یہ تو سب اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوتا ہے. کہا بہت اچھی بات ہے، ذرا اس طرف چہرہ پھیر لیجئے. چہرہ پھیر لیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. کیسے جلیل القدر پیغمبر! ملک الموت اس شکل میں متشکل ہوئے اور کہا کہ اب مجھے دیکھیے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ پھیر کر دیکھا تو بے ہوش ہو کر دھڑام سے زمین پر گرے. جب ہوش میں آئے تو ملک الموت پھر اپنی شکل بدل چکے تھے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا انکار کرنے والے کو، گنہگار نہیں، اللہ کے انکار کرنے والے کو اللہ مرنے کے بعد دوسری کوئی سزا نہ دے، صرف آپ کی شکل دکھلا دے تو کافی ہو جائے گا. تو آگے پھر قبر کا عذاب تو اس سے زیادہ ترقی کرے گا، اور حشر کی ہولناکی اس سے زیادہ، حساب کا وقت اس سے زیادہ سخت، پل صراط کا معاملہ اس سے زیادہ سخت، جہنم کا عذاب اس سے زیادہ سخت. اور جس دن جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے بعد سے اس میں ترقی ہی ہوتی رہے گی. یہاں تو جیل میں ڈالتے ہیں تو پہلے دن سخت، ایک ہفتے تک سختی، پھر کچھ نرمی، ایک سال کے بعد اور نرمی، نرمیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، وہاں سختیاں بڑھتی چلی جائے گی. جس کی روح نکلنے والی ہے، ملک الموت آنے والے ہیں، جسے قبر میں سونا ہے، جسے حشر کے دن اٹھنا ہے، حشر کے دن کی رسوائی جسے دیکھنی ہے، وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، سب سے ٹاپ پر میں رہوں، سب سے ٹاپ پر، پوری بستی کے اندر میرے جیسا کوئی نہ ہو، میرا انفلوئنس سب پر چلے، میری حکومت سب پر چلے، سب میرے اشارے پر چلے، میں جو کہوں وہی ہو. میں جیسی گاڑی خریدوں ویسی کسی کے پاس نہ ہو، میں جیسا گھر خریدوں ویسا کسی کے پاس نہ ہو، مجھے جو چیز چاہیے وہ ملنی چاہیے. اس کے لیے لاکھوں خرچ بھی کر دوں گا، اور اس کے لیے اگر گنڈوں کو استعمال کرنا پڑے تو گنڈوں کو بھی استعمال کروں گا. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. اچھے اچھے کپڑے پہنو لیکن فضول خرچی نہ ہو، اچھے جوتے پہنو، اچھے کرتے پہنو، اچھی ٹوپی پہنو، اچھا سویٹر پہنو، اچھے ڈریس پہنو، عورتیں ڈریس پہنتی ہیں، لیکن فضول خرچی نہ ہو، نمبر ایک. اور نمبر دو، ایسا لباس نہ ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے. دو باتیں. اور تیسری بات، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. یہ سویٹر پہنا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ میرے سویٹر کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ یار بہت قیمتی ہے، بہت عمدہ ہے. ہاں، اپنے چاہنے والوں کو خوش کرنے کے لیے پہنو کہ وہ جب مجھے اچھے کپڑے میں دیکھیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، और मैं पुराने फटे हुए सस्ते कपड़ों में रहूंगा तो उनका दिल दुखेगा कि हमारा दोस्त हमारा भाई बेचारा कंगाल हालत में है, कंगाल हालत में है बेचारा, दिल दुखेगा। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़ों का शौक नहीं है, लेकिन जब मैं वाज़ो नसीहत के लिए दूसरे शहर और दूसरी जगहों पर जाता हूं तो उम्दा कपड़े पहन के जाता हूं, इसलिए कि मेरे चाहने वाले सब वहां मेरा बयान सुनने के लिए आएंगे, तो मेरे सादे कपड़े देख करके उनके दिल में सदमा न हो कि हमारे हजरत के पास उम्दा कपड़े नहीं है। उनको सदमे से बचाने के लिए और उनके दिलों को खुश करने के लिए पहन के जाता हूं। हजरत फरमाते हैं कि शेरवानी और अचकन पहनने की हमारी आदत नहीं और पसंद नहीं करते, शेरवानी अचकन पसंद नहीं करते, हजरत की अपनी तबीयत। और फिर चमकदार कपड़ा भी हमें पसंद नहीं, और इसका कभी घर में जिक्र नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं पड़ी, इसका कोई तज़किरा ही नहीं आया। ईद का चांद नजर आया और घर पहुंचा तो हमारी घरवाली ने हमें सरप्राइज दिया, सरप्राइज, मियां बीवी एक दूसरे को सरप्राइज दें, ये तो अल्लाह को खुश करने वाले काम है। हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत के पाबंद कितने थे उसका अंदाजा इससे लगाओ कि एक मर्तबा अपनी अहलिया के साथ थाना भवन से दूसरी बस्ती में जा रहे थे और बीच में एक छोटा सा जंगल आता था, जंगल, तो जब जंगल में दोनों दाखिल हो गए मियां बीवी तो हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह ने दाएं बाएं आगे पीछे जरा देखा कि कोई है तो नहीं, देखा कि कोई नहीं है, इसलिए कि हमारे यहां कुछ चीजें मायूब समझी जाती है, हालांकि वो मायूब नहीं है। अपनी बेगम से कहा कि एक सुन्नत पर अमल करना बाकी है, और वो ये है कि हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ दौड़ लगाई थी, तो आज ये अच्छा मौका है, चल दौड़ लगाते हैं, कौन आगे निकल जाता है हम देखते हैं, और दौड़ लगाई हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा दौड़ लगाई हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, पहली मरतबा आप आगे निकल गए, आप निकल गए आगे, दूसरी मरतबा बुढ़ापा था, बदन भारी हो चुका था, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा निकल गई, या उसके बरअक्स था कि पहले हजरत आयशा निकल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में निकल गए दूसरी मरतबा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिल का बेतिल का ये उसका बदला आज हो गया। मुआशरत, हुस्ने मुआशरत, बाज लोग ऐसा समझते हैं कि अपनी बीवियों के साथ मुलातफत के साथ रहना, हसमुख चेहरे के साथ रहना, उनके साथ हंसी मजाक करना, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करना, ये तकवे के खिलाफ है। बाज लोगों को तकवे का हैजा हो जाता है, वो ऐसा समझते कि बिल्कुल ये सीरियस रहना और हर वक्त तस्वीर में ही लगे रहना, तो हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब मैं घर गया तो मुझे बीवी ने सरप्राइज दी, और सरप्राइज में ये था कि चमकदार कपड़े की शेरवानी, और बहुत मोहब्बत से उसने मुझे कहा कि जब आप मस्जिद तशरीफ ले जाते थे उस वक्त मैं चुपके चुपके इस शेरवानी को अपने हाथों से बनाती रही हूं, और आपको मैंने बूबी नहीं आने दी इसकी, इसलिए कि मैं चाहती थी कि अचानक मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, और मेरी चाहत यह है कि ईदगाह में आप इसे पहन कर जाएं। हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिल्कुल हमारी तबीयत के खिलाफ, और फिर ईदगाह में हम ही नमाज भी पढ़ाते थे और खुतबा भी देते थे, और हमारे अहबाब को भी पता था कि हम शेरवानी पहनना पसंद नहीं करते और चमकदार कपड़ा पसंद नहीं करते, अहबाब से भी हम कहते थे कि भाई ये हमारी तबीयत के खिलाफ है, आप लोग भी न पहने, जायज तो है लेकिन ये लोग खुश्क सूफी नहीं थे, खुश्क सूफी नहीं थे। हजरत फरमाते हैं कि फौरन मेरे दिल ने फैसला किया कि इस बिचारी ने तेरे साथ इतनी मोहब्बत का इजहार किया और तू इसका दिल तोड़े, کا میں نے خوشی سے قبول کر لیا، کچھ ظاہر نہیں کیا، بہت خوشی کا میں نے اظہار کیا، اور دوسرے دن میں اسے پہن کر کے عیدگاہ میں گیا. اور ایسا بھی نہیں کہ اسے خوش کرنے کے لیے راستے میں اتار دیا کہ وہ ایسا سمجھتی رہے نا، گیا اسی میں میں نے بیان کیا، اسی میں میں نے عید کی نماز پڑھائی. پہنو عمدہ کپڑے لیکن فضول خرچی نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو جسے اللہ منع کرتے ہیں. اور تیسری بات، شو کے لیے نہ ہو، شو کے لیے نہ ہو. اس لیے ہو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر یہ نعمت نچھاور کی ہے، اس لیے ہو کہ میں یہ کپڑا پہنوں گا تو میری بیوی خوش ہوگی، اسے یہ چیز پسند ہے، اس لیے ہو کہ میرے احباب خوش ہوں گے، اس لیے ہو کہ میرے احباب غم سے فارغ ہوں گے. بھائی احباب میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مالی حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ کا تعاون کر سکیں، تو وہ دل ہی دل میں سوچتے رہیں گے کہ حضرت بیچارے تکلیف میں ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پاتے، کہ عمدہ کپڑے پہن کر جاؤ. لیکن یہ کہ میں ایسی گاڑی خریدوں کہ پوری بستی میں کسی کے پاس نہ ہو، ایسا گھر خریدوں کہ پوری بستی میں کسی کے پاس نہ ہو اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. تو خواجہ صاحب اب پوچھتے ہیں کہ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے نا؟ وہ تو توازو والی زندگی گزارتا ہے، وہ چھوٹا بن کر رہتا ہے، وہ ڈرتا رہتا ہے. پولیس نے آپ کو کسی بات میں گرفتار کر لیا، مثلاً ڈرگ میں گرفتار کر لیا، اب پبلک کے سامنے یہ بات آئے کہ ڈرگ میں فلاں آدمی گرفتار ہو گیا ہے، تو ذلت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرف آپ کو گرفتار کر لیا ہے ڈرگ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ چار ہفتے کے بعد میرا کیس چلنے والا ہے، اور اس کیس میں گلٹی ہونے والا ہوں، اور اخباروں میں آنے والا ہے، چار ہفتے باقی ہیں، اور آپ یہاں جلسے میں آ جائیں اور آپ کو کہے کہ آپ اسٹیج کے اوپر آ جائیں، آئیں گے اسٹیج کے اوپر؟ آئیں گے اسٹیج کے اوپر؟ شرم لگے گی آپ کو کہ ابھی میں اسٹیج پہ بیٹھ جاؤں گا، چار ہفتے کے بعد تو قوم میرے اوپر تھوکنے والی ہے، لوگ کہیں گے کہ وہی صاحب ہے جو اس دن اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہیں گے نہیں نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں. تو جسے پتا ہی نہیں ہے کہ آخرت کے کورٹ میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ یہاں بڑا بن کر کے رہتا ہے، پتا ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. جب نامے اعمال کھلیں گے تو پتا نہیں لوگوں کے سامنے کیا کیا راز کھلیں گے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ ہمارے نامے اعمال اتنے گندے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی شانہ ان اعمال کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ فرمائے، اور جہنم کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ یہ کہے کہ میرے بندے تو جہنمی ہے، تو نے دیکھ لیے تیرے اعمال، لیکن جنت میں جانے کی ایک شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیرا نام اعمال تیری بیوی کو صرف دکھا دے تو میں تجھے جہنم سے بچا کر یہ جہنم کی سزا، یا بیوی تیرا نام اعمال دیکھے، تیرے مرید دیکھ لیں تیرا نام اعمال، تیرے شاگرد دیکھ لیں، تیرا بھائی دیکھ لیں، تیرا دوست دیکھ لیں. تو دنیا میں تو سارے کام چھپ چھپ کر کیے تھے. تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے نامے اعمال اتنے گندے ہیں کہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میں جہنم میں جانا تو پسند کروں گا، لیکن بی بی صاحبہ یہ دیکھے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تو یہ جو وہاں کا ڈر ہے، اس ڈر کے ہوتے ہوئے دنیا میں آدمی اترا کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیف انعم، میں عیش والی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ میرے سامنے یہ بات ہے کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کو اپنے منہ کے پاس لا چکے ہیں اور اب کسی وقت بھی پھونک سکتے ہیں. مجھے یہ جو ڈر ہے، میں کیسے عیش والی زندگی گزار سکتا ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. چھنے ہوئے آٹے کی پتلی پتلی روٹی بہت عمدہ سمجھی جاتی ہے, ایش پرس لوگ کھاتے ہیں, کہتے کبھی نہیں کھائی. بھنی ہوئی بکری کبھی نہیں کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی چھوٹی چھوٹی پیالیاں رکھی نہیں گئی. اس کا مطلب یہ کہ اچار سوس وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں بھی, اس زمانے کے اعتبار سے اچار وغیرہ ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی پیالیوں والے دسترخوان پر آپ نے کبھی نہیں کھایا. اس کا مطلب یہ کہ ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی تھی. عروہ ابن الزبیر فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھانجے ہم تین تین ہلال دیکھتے تھے. تین ہلال یعنی دو مہینے گزر جاتے تھے, تین مرتبہ ہلال دیکھتے تھے. تین ہلال دیکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں, نو گھروں میں سے کسی گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو بھنجے نے کہا کہ ماں کا نہیں یعیشکم, پھر زندگی آپ کی کیسے چلتی تھی؟ تو کہا کہ الاسودان التمر والماء, کھجور اور پانی, کھجور اور پانی. ذرا اشارہ کرتے تو وہ جو جان قربان کرنے والے لوگ تھے پتہ نہیں کیا کیا جمع کر دیتے, لیکن نا. اور انتقال ہو رہا ہے جس دن, اس سے اگلی رات چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے. اور انتقال اس حال میں ہو رہا ہے کہ ایک یہودی کے پاس سے گھر میں اہل و عیال کو کھلانے کے لیے جو ادھار لیے اہل و عیال کو کھلانے کے لیے, اور اس کے بدلے میں زیرہ رکھی, زیرہ آرمر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آرمر تھا وہ بطور گارنٹی کے رکھا وہاں, بطور رہن کے. اور انتقال ہوا تو اسی قرض میں انتقال ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ قرضہ چکایا اور قرضہ چکا کر کے زیرہ کو چھڑوائی, یعنی قرض کی حالت میں دنیا سے گئی. اور خیال کتنا تھا, اللہ اکبر, خیال کتنا تھا. اس پر کلام کیا ہے محدثین نے کہ ایک یہودی اور غیر مسلم کے پاس کیوں گئے آپ, صحابہ میں سے کسی کے پاس لے لیتے؟ تو جواب اس کا یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ آپ سمجھتے تھے کہ میں میرے یاروں میں سے کسی سے مانگوں گا تو وہ مجھے مفت میں دینے پہ مجبور ہو جائے گا. میں مجبور کرنا نہیں چاہتا کسی کو, مجھے تو قرض چاہیے, اس لیے غیر مسلم سے قرض لیا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی, زہد والی. آ جاتا تھا تو کھا بھی لیتے تھے, لیکن ہے نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بہت قیمتی کپڑا آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درزی کو بلایا اور کہا کہ ہمارے لیے قمیص سلو, اس کا جبہ سیلو, کرتا سیلو. وہ چلا گیا, کاٹنے میں غلطی ہو گئی, تو بہت معذرت کے ساتھ کہنے لگا کہ کاٹنے میں غلطی ہو گئی تو ایک آستین رہ گئی ہے. بہت قیمتی کپڑا, ہم ہوتے تو قبیلہ خاطر ہو جاتے, غصے ہو جاتے, ہو سکتا ہے تماچا بھی رسید کر دیتے حضرت علی کے مقام پر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو یوں نظر دوڑانے لگے کمرے میں, اور نظر دوڑاتے ہوئے ایک ٹاٹ نظر آ گیا, ٹاٹ ساک. تو اسے اٹھا کر دے دیا کہ اسے لگا دو. ایسے لوگوں کے لیے ایسے کپڑے پہننا کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا. کہا کہ ایک آستین ٹاٹ کی بنا لو اور پورا قیمتی کپڑا, یعنی ان کا دل اس میں نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب کرے. دنیا میں سے بے رغبتی آتا ہے تو کھا لیتے ہیں, آتا ہے تو پہن لیتے ہیں, اور آیا اور کسی اور کو ضرورت پڑی تو دے دیتے ہیں, کسی اور کو ضرورت نہیں تو خود کھا لیتے ہیں, کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں. یہ اس میں دل نہیں کہ یہ آیا ہے تو کسی کے اوپر کوئی اچھی چیز دیکھی تو دل ادھر جاتا نہیں کہ یار میرے پاس بھی ایسا ہوتا نا. تما نہیں کرتے, تما نہیں کرتے, لالچ نہیں. اور جب آ جاتا ہے تو منع نہیں کرتے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے, واسطہ اس کو بنایا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ انکار کریں. منع نہیں کرتے, اصول ضابطے کے مطابق کوئی چیز آ رہی ہے تو منع نہیں کرتے. اور آ جاتا ہے اور خود کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر جمع نہیں کرتے. تما نہیں کرتے, منع نہیں کرتے, جمع آگے چلتا کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کھانے کی تیاری کر رہا ہے کہ اچانک ایک کتا اس کے پاس آ گیا. کتا آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کتا دم ہلا رہا ہے اور میرے پاؤں کو چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے, بھوکا معلوم ہو رہا ہے, تو اس کی طرف ایک روٹی ڈال دی اس نے, تو کتا جلدی جلدی روٹی کھا گیا. اور روٹی کھانے کے بعد پھر دیکھنے لگا تو کہا کہ اس نے دوسری روٹی بھی ڈال دی. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ تو صحابی ہیں, بہت سخی تھے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ, بہت سخی. دوسری روٹی بھی وہ کھا گیا کتا, تو اس نے تیسری روٹی بھی ڈال دی, پر اپنا جو رومال تھا جس میں روٹیاں لپٹی ہوئی تھی اسے جھاڑ کر کے پھر وہ جس باغ میں کام کرتا تھا اس باغ میں کام میں لگ گیا. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ ایثار اور اس کی یہ قربانی بہت اچھی لگی. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے, تو کہا کہ یہ غلام ہے, سلیو ہے یہ, اور اس میں کام کرتے ہیں. یہ بات کس کا ہے کہ فلاں آدمی کا ہے. یہ گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ منہ مانگی قیمت سے میں باغ بھی خریدنا چاہتا ہوں اور غلام بھی. ایسا نیک اور پاک سیرت غلام, منہ مانگی قیمت ملی اس نے بیچ دیا. یہ آئے اور آ کر کے باغ میں گئے اور کہا کہ یہ باغ اور تمہیں میں خرید چکا ہوں اور اب یہ باغ اور یہ میرا ہے. تو کہ اللہ آپ کو برکت دے. اس غلام نے کہا اللہ آپ کو برکت دے. تو کہا اللہ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا. تو کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو کہ اتنا ہی نہیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا, یہ جو باغ ہے یہ بھی میں نے تمہیں ہدیے میں دے دیا. تو کہ اللہ آپ کو برکت دے, جزاکم اللہ. اور پھر اس نے کہا کہ آپ نے باغ مجھے دیا, میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فقراء پر اسے تقسیم کر دیا. چند لمحوں پہلے غلام جس نے دولت دیکھی نہیں تھی, دولت دیکھی نہیں تھی, اس کا یہ عالم ہے. جس نے دولت نہ دیکھی ہو اور اسے آزادی مل جاوے, آزادی ملنے کے بعد اتنا بڑا باغ میں وہ عیش کرے گا, شادی کا سوچے گا کہ میں نے آپ کو گواہ بنا دیا, اور پھر انہی کو سونپ کر کے چلا گیا ہو کہ یہ اب آپ ہی کر لینا, یہ فقراء پر تقسیم اب آپ ہی کر لیجیے. میرے بھائیو, ہم لوگ اڈکٹڈ ہو گئے ہیں, ہمیں اڈکشن ہو گیا ہے دنیا کا. تب دنیا کا اڈکشن ہو گیا ہے تو دھیرے 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 ذرا نکلنا تو چاہیے. اس لیے کہ ہم اگر کوشش نہیں کریں گے تو موت کے وقت بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ ان کے پاس دنیا تھی. ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ بعد میں فتوحات کا دور ہوا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے محل تھے اور اتنی جائیداد تھی اور لاکھوں کی پراپرٹی بیچتے تھے, لاکھوں کی پراپرٹی خریدتے تھے. تو ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بھائی صحابہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی اگر کر لیں تو کیا حرج ہے, اللہ نے دیا ہے تو اگر عیش کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے, شرعی حد میں رہ کر کوئی حرج نہیں. لیکن ہماری عیش اگر اتنی ہے کہ دل اللہ میں جڑنے کے بجائے ان چیزوں میں جڑ گیا ہے تو موت کے وقت بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا موت کے وقت, دل اس میں اٹکا ہوا ہے. حضرت بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین عطار رحمہ اللہ تعالی یہ بزرگ ہوئے, اس سے پہلے ان کی ایک دکان تھی, جڑی بوٹیوں کی دکان تھی. تو جڑی بوٹیوں کی دکان تھی تو جڑی بوٹیوں کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں, اردو میں شاید پنساری کی دکان کہتے ہیں, تو اس میں چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں, آج کل چھوٹی چھوٹی باسکٹوں کے اندر مگر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہم عطر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر مختلف قسم کی, تو دکان تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن بوتلیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی شانہ کو بابا فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو ہدایت دینا مقصود تھا, ان کی کوئی نیکی پسند آ گئی ہوگی, زندگی میں کوئی مجاہدہ ہوا ہوگا, تو یہ آیا اور آ کر کے فقیر درویش قسم کا آدمی تو یوں کر کے بوتلوں کو یوں جھانکتا رہا. اب دکاندار کے یہاں جب کوئی غریب آدمی جاتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ خریدنے والا نہیں ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے, تو کہ کیا دیکھ رہا ہے تو؟ بابا فرید الدین نے کہا کیا دیکھ رہا ہے تو؟ مال کا ذرا نشہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں دکان والا, میں مالدار. کیا دیکھ رہا ہے تو؟ تو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب ملک الموت تمہاری روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو اتنی ساری شیشیوں میں سے کیسے نکالیں گے؟ اصل تو قصے کا یہی حصہ مجھے سمجھانا مقصود ہے, قصہ پورا کروں گا لیکن اصل یہ کہ ہماری روح جو ہے نا, روح یہ اللہ میں لگی ہوئی ہوگی تو جب فرشتہ نکالنے کے لیے آئے گا تو پھڑکے گی روح. ہمارے مولانا احمد اللہ صاحب کی مولانا احمد صاحب کی چھوٹی بچی ہے امت اللہ, اور یہ تجربہ آپ میں سے ہر ایک کو ہوتا ہوگا بچوں کے ساتھ, امت اللہ تو بچی ہے اور یہاں کا ماحول آپ جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر, اسی میں بےچارے بچے گھرے رہتے ہیں اور نہ مدرسہ ہے نہ اسکول ہے, چونکہ بالکل چھوٹی ہے, والدین کے کاموں میں مشغول تو ان کو باہر اتنا نکلنے کا موقع نہیں ملتا, تو تھوڑی اس کو ایسی بو لگ جاوے کہ آج کہیں جا رہے ہیں اور مجھے بھی لے جا رہے ہیں. وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ آج ہم شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں, آج ہم نانا کے یہاں جانے والے ہیں, اسے پتا ہوتا ہے. تو اس کا دل گھر میں نہیں ہے, اس کا دل باہر گھومنے پھرنے میں ہے. تو جیسے ہی اسے پتا چل جاتا ہے وہ تین چار گھنٹے پہلے سے دوڑ بھاگ, کبھی کوٹ پہن لیتی ہے, کبھی کوٹ اتار دیتی ہے, کبھی جوتے تلاش کرتی ہے, ابو چلو نا, ابو چلو نا, امی چلو نا, امی چلو نا. تو میں اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ ہمارا بھی اگر جنت میں اور اللہ میں دل لگ جاوے اور جب ہم دیکھیں کہ ملک الموت آ گئے ہیں تو ہماری روح بھی اسی طرح سے اندر تڑپے گی اور پھڑکے گی جیسے امت اللہ ابھی کر رہی ہے. کہ کب میں نکل جاؤں, اس لیے کہ دل تو یہاں تو دل ہے ہی نہیں, دل تو وہاں ہے. دل تو وہاں, اور وہ نانا کے گھر گئی ہوئی ہے تو وہاں کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, گھر پر تو ہمیشہ. اب نانا کے گھر سے یہاں آنے میں دل وہاں ہے یہاں نہیں, اب جب لانے کا وقت آتا ہے تو کھینچنا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے. تو ہماری روحوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے فیکٹری میں, دکان میں, دنیا کے عیش میں. اب اسے جب ملک الموت لینے کے لیے آتا ہے تو جانے کے لیے تیار نہیں, جانے کے لیے تیار نہیں, جانے کے لیے تیار نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ سکرات میں ولی بھی ہے اور سکرات میں فاسق بھی ہے, اس کا بدن بھی ہل رہا ہے اور اس کا بدن بھی ہل رہا ہے, لیکن دونوں کے بدن کے ہلنے کی وجہ الگ الگ ہے. اس کا بدن اس لیے ہل رہا ہے کہ وہ روح نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور روح جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس کھینچا تانی میں بدن ہلتا ہے، اور ادھر یہ ہے کہ روح نکلنے کے لیے کی کوشش کر رہی ہے اور چونکہ وقت ابھی آیا نہیں ہے اس سے فرشتہ اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں بھی تگو دو میں اس کا بدن ہلتا ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ دونوں سکرات میں ہے، سکرات میں نہیں، وہ جانے کے لیے لڑ رہی ہے، یہ رکنے کے لیے لڑ رہی ہے، اور فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، پیٹ پیٹ کے نکالتے ہیں. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں کے اوپر مارتے ہیں، پشت کے اوپر مارتے ہیں، اور مار مار کے اس روح کو نکالتے ہیں، اور بول بھی نہیں سکتے ہم، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، کوئی ہماری تکلیف کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اگر سمجھ بھی سکے تو مدد کون کرے. ان منزلوں سے میرے بھائیو گزرنا ہے مجھے اور آپ کو، اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے، مشائخ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے دل اللہ میں لگا دو، تاکہ ہر وقت دل یہ کرے کہ میں اللہ کی بس چلا جاؤں، میں اللہ کی بس چلا جاؤں، میں اللہ کی بس چلا جاؤں. مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے کوئی مرنا چاہے تو یہ تو منع ہے، مصیبت اور تکلیف سے تنگ آ کر کہے اللہ مجھے موت دے دے، دل میں تمنا کرے کہ کب میں مر جاؤں کب میں، یہ تو منع ہے. لیکن اللہ کی ملاقات کے شوق سے مرنا چاہے یہ بہت اونچا عمل ہے. اللہ کی ملاقات، کہ کب اللہ کی ملاقات ہو، کب اللہ کی ملاقات ہو، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت ہوگی تب نا، اللہ کا تعلق ہوگا تب. ہمیں تو اللہ کی محبت کی بو بھی اب تک نہیں لگی ہے، اللہ کی محبت کی بو بھی اب تک ہمیں نہیں نصیب ہوئی ہے. یہاں دس دن کے لیے جو لوگ اعتکاف میں آئے ہیں انہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، تو ایک درد محسوس ہوتا ہے الگ ہونے کے وقت، یہاں آنے کے بعد بھی درد محسوس ہوتا ہے، خیال ان کا آتا ہے، ہم خیال کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی آتا ہے. پھر انسانی نیچر ہے کہ بھئی کب گھر چلے جائیں، خاص طور پہ جب اعتکاف ختم ہوگا، کب سفر پہ جاتے ہیں، بچوں کی یاد آتی ہے. جن جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو فراق کا ایک قسم کا درد ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو اللہ سے اگر ہمیں محبت ہو جاتی تو اللہ سے جو ہم الگ ہیں نا، الگ یعنی اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، اس کا درد ہمیں ہوتا کہ کب میں مروں اور اللہ کو دیکھوں. ایک غم میں رہتا ہر وقت، جیسے ایک عاشق اپنی معشوقہ کے لیے ہر وقت غم میں رہتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی انڈیا میں ہے، وہ یہاں ہے، اور محبت بہت ہے، تو ایک غم میں رہتا ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، اللہ سے کہتا ہے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، میں اپنی ساری خوشیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ تیری محبت کا غم ہے. دنیا میں ایسا کوئی ہے جو غم کے لیے خوشی دے؟ کہا کہ نہیں، تیری محبت کا غم اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے میں ساری خوشیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، اپنا غم عطا کر کہ میں ہر وقت تیری ملاقات کے لیے بیتاب رہوں. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا، یعنی یہی دو آرزو بھی یہی ہے کہ تیرا ہو جاؤں، اور اتنی ہے میری تمنا، بس دل میرا بدل دے. یہ اللہ دل بدل دے. الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. حجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مناجات، اس میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مجھے تو چاہیے. یہ جو درد دل ہے، دل کا درد، یہ غم، کسی کے فراق میں हमें किसी से बहुत मोहब्बत हो जाए और वो छोड़ के चला जाएगा तो बहुत दुख होगा, दर्द होगा। ये दर्द हम अल्लाह के बारे में तो महसूस नहीं करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो महसूस नहीं करते कि कब मैं। ये मशाइख के साथ जो हम ताल्लुक पैदा करते हैं वो इसी दर्द और इसी गम को दिल में लाने के लिए पैदा करते हैं। उनकी रहनुमाई में अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, उनकी रहनुमाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलती है। हजरत हकीम अख्तर साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द किया है या रब, तेरा दर्द किया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तेरी मोहब्बत का भी कोई दर्द होता है, मैं तो जानता ही नहीं। मेरे एक मोहसिन है, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक मुद्दत के बाद, इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड से फिर वो दुबई चले गए, दुबई से फिर वो कराची चले गए, कराची से फिर वो दोबारा यहां आए और हमारी अचानक मुलाकात हो गई। तो उनको चूंकि मुझसे मोहब्बत का ताल्लुक है तो मैंने उनसे कहा कि आप एक मर्तबा हमारे यहां एतिकाफ में आ जाइए। और मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इनको मुझसे ताल्लुक है और बहुत सालों पहले इन्होंने मुझे फारिग होने के बाद बिल्कुल नया नया अभी मैंने मैदान में कदम रखा था उस वक्त देखा था, तो ये आएंगे, मस्जिद भी अब नई तामीर हो गई है और यहां का एतिकाफ का माहौल देखेंगे तो इनके दिल को खुशी बहुत होगी और इनकी मुझे दुआएं मिलेगी। मुझसे उम्र में वो 15-20 साल बड़े हैं। तो मैंने कहा आप अपनी मकामी मस्जिद में एतिकाफ करते हैं तो हमारे यहां थोड़ा मुजाहदा होगा इसलिए कि मजमा ज्यादा होता है, लेकिन आप आइए एक मर्तबा। तो उम्र उनकी तकरीबन 65 साल थी जब वो आए, और एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, तीसरे दिन वो मौतकफ में मौलाना अहमद से कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा इनको आ जाने दो, ये तो मेरे मोहसिन है, आ जाने दो इनको। आ गए, बस वो रोने लगे जारो कतार, मेरे सामने बैठ गए, बहुत अदब से बैठ गए, ऐसी हैयत से वो पहले बैठते नहीं थे, बेतकल्लुफी थी, अदब से बैठ गए और जारो कतार रोने लगे। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैहि से वो बैत हुए थे, करीब से देखा भी था, जारो कतार रोने लगे। लेकिन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैहि की खानकाह में आना जाना नहीं रहा और वो रोने लगे, और मैंने सोचा कि शायद कोई घर से कोई खबर आ गई है किसी के बीमार होने की, इंतकाल की, क्या हुआ। जब कुछ तसल्ली हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोई इस बात पर रहा हूं कि मेरी उम्र 65 साल की हो गई है और आज तक किसी ने मुझे ये बतलाया ही नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगनी चाहिए। मैंने तो दुआ में एक मर्तबा ये नहीं कहा कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, भाई उमूमन यही होता है ना, ये अल्लाह जन्नत दे दे, ये अल्लाह जहन्नम से बचा ले, ये अल्लाह अजाब कब्र से बचा, ये भी अच्छी दुआएं हैं, लेकिन अल्लाह से हम अल्लाह की मोहब्बत न मांगे। हदीस में कि अल्लाहुम्म जअल हुब्बका अहब्बल अशिया इलैया, अल्लाह सारी चीजों की मोहब्बत से ज्यादा तेरी मोहब्बत मेरे दिल में बना दे। अल्लाहुम्म जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व मिन अहली व मिन अल माइल बारिद, मेरी जान से भी ज्यादा मोहब्बत तेरी हो, मेरे अहलो अयाल से भी मोहब्बत ज्यादा तेरी हो, और गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की जो कदर और कीमत है उससे भी ज्यादा मोहब्बत तेरी हो। तब पहली मर्तबा यहां आकर के एहसास हुआ कि मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द किया है या रब। फिर उन्होंने इस्लाही ताल्लुक कायम किया और इस्लाही ताल्लुक कायम करके तरक्की की, माशाल्लाह तरक्की की। पर तरक्की की, जिक्र पर मेहनत की, मुदावमत के साथ जिक्र किया उन्होंने, एहतिमाम से जिक्र किया, और एक मुद्दत के बाद हार्ट अटैक हुआ। तो जब हार्ट अटैक हुआ तो वो तो अपनी दुनिया में थे, दाएं बाएं आगे पीछे लोग दौड़ धूप कर रहे थे, जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल मुझे पता चला तो मैं फौरन गया मिलने के लिए। फौरन का मतलब ये कि दो दिन के बाद मैं गया हॉस्पिटल, होश में आ चुके थे, संभल गई थी तबीयत। तो मुझे ये था कि काफी तबीयत डाउन होगी, फिक्र में होंगे, लेकिन मैं गया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हार्ट का पेशेंट है, इनको हार्ट अटैक हुआ है अभी अभी, कोई सदमा वगैरह नहीं था। फिर उनको जब मौका मिला मुझसे तन्हाई में बात करने का, तो मुझे चुपके से कहने लगे कि अब तो मुझे मौत का डर नहीं लगता। कहा पहले लगता था, अब नहीं लगता। मैंने कहा वो क्यों? तो कहा कि जब मुझे अटैक हुआ और मैं दूसरी दुनिया में चला गया और कोमा जैसी कैफियत वो हो गई मेरी, तो कहा कि मेरा पूरा बदन जो है वो काम करने से रुक गया था, लेकिन मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा था। तो मैंने इससे नेक फाली लेके इंशाल्लाह जब भी वक्त आएगा अल्लाह अल्लाह करते हुए अल्लाह मुझे बुलाएगा। चंद साल उन्होंने मेहनत की अपने दिल पर, तो देखो ये हालत हो गई। और आपके यहां कराची में एक बुजुर्ग थे हजरत शेख रहमतुल्लाह अली के खलीफा हजरत मौलाना यहिया मदनी रहमतुल्लाह अली, वो कोमा में चले गए, कोमा में। और डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप दे दिया। अब मैं मुझे याद आ गया, हमेशा पूछना पड़ता था डॉक्टरों को कि उसको क्या कहते हैं जो यहां, तो स्टेथोस्कोप रखा डॉक्टर ने हार्ट को चेक करने के लिए। तो हैरान था वो कि हार्ट बीट के बजाय अल्लाह 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 की आवाज आ रही थी। तो ये जो निगरान डॉक्टर था उसने सोचा कि मेरा तो हजरत से रूहानी ताल्लुक है और मैं अकीदतमंद हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदत की वजह से मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है। तो उसने ऐसे डॉक्टर को तलाश किया जो ये तसव्वुफ वसव्वुफ में रूहानियत वगैरह में नहीं था, बुजुर्गों का इतना कायल नहीं, और उससे कहा कि भाई मैं तो चेक कर चुका हूं, आप जरा डबल चेक कर लीजिए। उसे कहा नहीं, कहा कि उसने जब स्टेथोस्कोप रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो मैंने पूछा कि खैरियत तो है? तो उसने कहा कि मैं हैरान हूं कि ये शख्स कोमा में है और उसके दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है। मेहनत करूं मेरे, ये सब लोग हमारे जैसे थे लेकिन इन्होंने मेहनत की, मेहनत की। अल्लाह ताला शानू ने उन पर फज्ल फरमाया, अल्लाह ताला शानू हमें तौफीक अता फरमावे, अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमावे, दुनिया से जुहद नसीब फरमावे, दुनिया से बेरगबती नसीब फरमावे। ये दिल हमारा जो अटका हुआ है हर जगह पर, तो ला इलाहा, ये अल्लाह इन सारी चीजों को निकाल दे जिनमें मेरा दिल अटका हुआ है, काट दे उन सब चीजों से और इल्लल्लाह बस अल्लाह से रिश्ता जुड़ जावे। और उसके बाद फिर इसी की तकरार, इल्लल्लाह में भी, अल्लाह अल्लाह में भी और अल्लाह में भी, कि अल्लाह तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्शन, तेरा कनेक्शन। पंद्रह मिनट, बीस मिनट, आधा घंटा निकालो रोजाना और मेहनत करो, अपने शेख से बराबर रابطे में रहो, जिससे अपना इस्लाही ताल्लुक है उससे बराबर रابطे में रहो, उससे हिम्मत लो। लोग मशाइक के पास आने जाने से, मशाइक की सोहबतों में बैठने से रिवाइटलाइज होता है आदमी, एनर्जी उसकी बढ़ती है, रीएनर्जाइज होता है, हिम्मतें बढ़ती है, इरादे बुलंद होते हैं, हिम्मतें बुलंद होती हैं, फैसले करता है। और बार बार आने से ये जो अज्म किया हुआ है वो बाकी रहता है, वो तरक्की करता है। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह ताला शानहू हमें मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मामूलात की खूब पाबंदी करो, गुनाहों से बचने की सही करो, गुनाह हो जाए तौबा करो, कोई गुनाह नहीं छूट रहा है शेख की तरफ रुजू करो और शेख जो इलाज बतलाए उस पर अमल करो। शेख की सोहबत में बार बार आओ, दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोगों को चाहिए कि शेख के बयानात को बार बार सुने, ये कोशिश करेंगे। और इसके साथ असल तो अल्लाह है, ये तो सारे असबाब हैं, अल्लाह से खूब दुआ करो कि अल्लाह आप मदद फरमाइए, ये अल्लाह आप मदद फरमाइए, ये अल्लाह आप मदद फरमाइए, ये अल्लाह आप दस्तगीरी फरमाइए, अल्लाह हमारी आप इस्लाह फरमाइए। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह जरूर मदद करेगा। मेरे हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मांगने वाला महरूम नहीं रहता और डरने वाले की हिफाजत की जाती है। اور اللہ خود فرماتے ہیں ادونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو کہیے کہ قریب ہے اللہ، قریب، رگے جان سے زیادہ قریب. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک کہ بندہ مایوس نہ ہو جائے اور شکوہ شکایت نہ کرے، اس وقت تک اللہ تعالی شانہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور شکوہ شکایت کا معنی یہ کہ میں نے تو بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی، میں نے تو بہت دعا کی لیکن قبول نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا 40 سال کے بعد قبول ہوئی تھی. تو امید رکھو، ہوپ رکھو کہ نہیں، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا. مایوسی سے تو آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، اور امید کی وجہ سے اللہ کے قریب رہتا ہے کہ نہیں، وہی میری جائے امید ہے، انہی کی وجہ سے میرا یہ کام ہوگا، وہ ضرور سنے گا. اور اگر امید ٹوٹ جاوے کہ نہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر دعا کیوں کرے گا، پھر ادھر نظر کیوں رکھے گا. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.